الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہفتے کا دن ہے اور ماہ ہفتے کے دن ہمارے ہاں حضرت مولانا محمد اشرف سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سلوک سلیمانی کی تعلیم ہوتی ہے، اور آج کل وہ مکاتیب مکتوبات شریفہ جو حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام ان کے مسترشدین نے بھیجے تھے، ان کے جوابات دیے تھے، تو ان کی تعلیم ہو رہی ہے. مکتوب نمبر 9 بنام سید عبدالرحمٰن صاحب، حضرت شاہ عزیز زادکم اللہ تعالیٰ توفیقاً، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مسترشد، پرسوں آپ کے اشعار سننے کی سعادت نصیب ہو گئی، میں نے لکھے نہیں اشعار غلط یاد کر لیوں، درست فرما دے. حضرت کی اصلاح کے بعد اشعار یہ ہیں: شعلے اٹھے ہزار تجلی مگر کہاں، یہ آگ ہے ضرور مگر دور کی نہیں. ہر ضرب تیشا ساغر ایک وصال دوست، ہر ضرب تیشا ساغر ایک وصال دوست، جو بات کو کن کی ہے مزدور کی نہیں. تیرے روشن پہ وہ نور ہے کہ بے پردہ ہو کر بن مستور ہے. حضرت شیر رحمۃ اللہ درست کر دیے گئے. مسترشد دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مستحدی اور استقامت عطا فرمائے، حضرت شیر اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے. ہمارے اکابر، ان کو اللہ جل شانوں کی محبت اور ساتھ ساتھ شریعت کا اہتمام، یہ دونوں چیزیں حاصل ہوا کرتی ہیں. اس وجہ سے وہ اپنے عشق و محبت کو اشعار میں ظاہر کر لیتے ہیں، جس سے اوروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اشعار جو ہیں، اس کے ذریعے ہی انسان کو کیفیت منتقل ہو سکتی ہے کسی کی. ویسے جو ہے نا، نثر کیفیت منتقل نہیں کرتا، علم منتقل کر لیتا ہے، لیکن اشعار جو ہے کیفیت منتقل کر لیتے ہیں. البتہ اگر ان کو واقعی صحیح توجہ کے ساتھ اور نیت کے ساتھ سن لے جائے. یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگ جو اشعار ہے اس کی جو دھن ہے اس پہ مست ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ جھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن ان سے اگر پوچھے کہ کیا پڑھا گیا تو بالکل پتہ نہیں ہوتا. مطلب یہ ہے کہ جو چیز سمجھ میں آ بھی سکتی ہے اس کی طرف بھی توجہ نہیں کرتے. جیسے ہم لوگ نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، تو پتہ نہیں چلتا ہم نے کیا پڑھا ہے، حالانکہ سورہ فاتحہ میں تو جو کچھ ہے وہ تو اندازہ نہیں کر سکتے ہم. مثلا اہدنا الصراط المستقیم، یہ کبھی کسی نے پڑھتے ہوئے سوچا ہے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں؟ مانگے مطلب سوچا ہے کبھی؟ نہیں. الحمدللہ رب العالمین کی عطر میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بالکل نہیں. تو اس طرح اشعار کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ ہوتا ہے. لیکن جو اشعار کے ذریعے سے ماشاءاللہ جو کیفیت منتقل کرتے ہیں، اگر ان کی مجلس میں بیٹھ کر توجہ سے سن لیا جائے تو سبحان اللہ، تھوڑی دیر میں بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے. یہ بات. اور بعض رات نے تو ماشاءاللہ اس کو بہت بڑا ذریعہ بنایا ہے. مثلا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کے ہاں تو شاید تقریر بہت کم ہوا کرتی تھی، ہاں جی، لیکن اشعار اکثر پڑھے جاتے تھے. وہ دوسروں کے بھی سنتے تھے، خود اپنے بھی سناتے تھے، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح بھی ہو جاتی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پر حضرت کے جو اشعار ہیں، حضرت کے اشعار بہت ماشاءاللہ یعنی محبت سے بھرے ہوئے اشعار ہیں. ایک تو اس میں فنا فی الشیخ کا جو مطلب معاملہ ہے بہت آگے ہے، بہت زیادہ ماشاءاللہ. اور دوسرا یہ کہ صحیح عقائد کے بارے میں ماشاء، جیسے سیرت النبی حضرت کی کتاب ہے جو ہم جمعرات کے دن اس کی تعلیم کرتے ہیں، تو اس میں بھی سبحان اللہ علم تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو حضرت نے ماشاءاللہ جس طریقے سے اس کو جمع کیا ہے وہ بڑی عجیب ہے. اس میں حضرت نے ایک تو سند کا خیال رکھا ہے کہ غیر مستند چیز سامنے نہ آئے، اور دوسرا وہ شان نزول کا طریقہ اپنایا ہے. شان نزول کا طریقہ اپنایا ہے مطلب جو ہے نا وہ جیسے قرآن میں ہو شان نزول کے مطابق انسان مطلب ظاہر معلوم کر سکتے کہ کیا کہا گیا. تو شان نزول کا طریقہ اپنایا کہ اس میں حضرت پہلے مطلب یہ ہے کہ میدان بناتے سے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ قرآن پاک کی آیت بتاتے ہیں اس سے متعلق. تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جیسے یہ آیت اسی موقع پہ لیے مطلب جو نازل بھی ہو. تو یہاں فرمایا شعلے اٹھے ہزار تجلی مگر کہاں, یہ آ گئے ضرور مگر دور کے نہیں. مطلب ہم لوگ اگر صرف مطلب جو ہے نا وہ یعنی جو ظاہری چیزیں ہیں ان کی طرف جائیں اور اس کی باطن کی طرف خیال نہ رکھے تو وہ چیز حاصل نہیں ہے, وہ چیز حاصل نہیں ہے. ہر ضرب تیشہ یعنی جو اور جو ہر ضرب ہوتا ہے جو ہم لگاتے ہیں وہ تیشہ ہے ساغر ایک وصال دوست. ہر ضرب تیشہ ساغر ایک وصال دوست, جو بات کو حکن کی ہے مزدور کی نہیں. مزدور جو ہے نا وہ اجرت لیتا ہے اور جو کوہکن تھا فرحات وہ تو مطلب یہ ہے کہ محبت میں وہ کر رہا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اگر اس میں نیت صحیح نہیں رکھیں گے تو معاملہ الٹا ہو جائے گا. تیرے روئی روشن پہ وہ نور ہے کہ بے پردہ ہو کر بن مستور ہے. مطلب یہ ہے کہ یعنی جو مطلب اللہ پاک نے ماشاءاللہ جو معارف مطلب یعنی اللہ پاک نے دیے ہیں بزرگوں کو وہ ماشاءاللہ ان کے چہرے سے ظاہر ہے لیکن انہوں نے اس کو اخفا رکھا ہوا ہے. مطلب یہ کہ وہ ظاہر ہوتے رہے ہیں لیکن ان کو مخفی رکھا جاتا ہے. سبحان اللہ. بنام سید عبد الرحمن صاحب, حضرت شیخ عزیز مکرم وفقم اللہ تعالیٰ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مسترش کل شام ٹائم پیس حدیتاً پیش کرنے کی خاطر لے کر حاضر ہوتا ہے لیکن معذرت خواہ ہوں کہ میرا پیش کرنے کا طریقہ ہی کچھ ایسا بھونڈا تھا کہ وہ قبول نہ ہو سکا. حضرت شیخ آپ کی پیش کر رہے ٹائم فیس کے قبول کے لیے پہلے ضرور تھا کہ آپ مجھ سے اجازت لے لیتے تاکہ میں آپ کو آپ کی اپنی ضرورت اور خواہش سے مطلع کر دیتا تاکہ وہ خواہش اور پسند کے مطابق نہ مل سکے یا اس کی قیمت زیادہ ہو تو آپ کو اسی کو لے آئیں اور یہ آزمانے کے ٹھیک وقت دیتی ہے. اصل میں ہر چیز کے لیے طریقہ بھی سیکھنا ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شیخ کے مزاج کو سمجھنا, یہ بہت بڑا اہم کام ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص بیعت ہو جائے تو اپنے شیخ کی خدمت میں کچھ عرصہ رہے, اگر لے لینے کا انتظام ہو کچھ عرصہ رہے تاکہ ان کا مزاج سمجھ لے. کیونکہ مثال کے طور پر یہ صرف تھوڑی دیر کے لیے جو حاضر ہوتے ہیں اس وقت بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں چلتا. ہاں جی مزاج کا پتہ چلتا ہے کہ جب کچھ عرصہ انسان مطلب ہر قسم کے ماحول کو دیکھ لیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مزاج کا پتہ چل جاتا ہے. اور شیخ کو مرید کے بارے میں صحیح تعارف ہو جاتا ہے کہ کیا ہے اور اس کا مزاج کیا ہے اور اس کیا کمی ہے اور کیا چیزیں جس کی ضرورت ہے, تو ان کو بھی اس والا ہو جاتا ہے دونوں طرف یعنی بین کو ایک دوسرے کا پتہ چل جاتا ہے, پھر بات بڑی آسان ہو جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے نا, فیملی ڈاکٹر, تو اس فیملی ڈاکٹر کے پاس جب کوئی جاتا ہے نا کافی عرصہ اگر ان کے پاس آتا جاتا رہا ہو تو بعض دفعہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, وہ چہرے کو دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا حال ہے اس کا. ہاں جی مطلب یہ ہے کہ وہ مطلب وہ اندازہ لگا لیتے. تو یہ مطلب جب کسی کا مطلب جو ہے نا وہ اتنا رابطہ ہو جائے تو پھر شیخ کے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے, مرید کو بھی شیخ کا مزاج سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. مسترشد مناجات مقبول کی ایک منزل روزانہ پڑھتا ہوں, پہلے خطبہ پھر اس دن کی منزل پھر استفادہ اور پھر دعا جو درج کتاب خطب کتاب ہے برائے کرم یہ بتلائے کہ دعا بالکل اسی شکل میں پڑھنی چاہیے کسی رد و بلب کے ساتھ. حضرت مناجات مقبول کی ایک منزل پڑھ لینا مناسب ہے, بالکل اس طرح پڑھیں ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھ لینا. یا کریم, اصل میں یہ جو سلسلے کی چیزیں ہوتی ہیں نا ان کا معاملہ روٹین الگ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے علمی بات, تو علمی بات کے لیے تو یہ بات نہیں ہے، وہ تو عالمانہ طور پر اس کی جو بات ہو سکتی ہے تو وہ کر لے آدمی، لیکن جو سلسلے کی بات ہوتی ہے تو وہ پھر اسی مزاج کے مطابق، اسی ترتیب کے مطابق لی جائے تو پھر فائدہ ہوتا ہے، مطلب اسی ترتیب کے مطابق لی جائے، کیونکہ بہت ساری چیزوں کا ادراک علمی طور پہ نہیں ہو پاتا، یعنی وہ علمی چیز اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی کہ اس میں برکت کے جو مطلب جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں۔ تو ایسے لحاظ سے اگر کوئی اپنے طور پہ تغیر و تبدل کرتا ہے تو وہ اس چیز کو ممکن ہے ختم کر لے، مطلب یہ کہ وہ چیز نہ رہے جو کہ اس کے اندر ہے۔ لہذا یہ چیز اسی طریقے سے پڑھنی چاہیے۔ اب یہ جیسے کہ مثال کے طور پر ہمارا منزل جدید ہے، تو منزل جدید میں قرآن آیات ہی ہیں، مطلب ظاہر کوئی اپنی طرف سے تو کوئی اور چیز نہیں ہے، قرآن آیات ہی یا دعائیں، وہ بھی قرآن یا حدیث کی دعائیں، اپنی طرف سے اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی اس میں سے کچھ قرآن آیات کو نکال کر دوسرے قرآن آیات ڈال مطلب رکھ لیں تو ظاہر قرآن والی بات تو رہے گی، لیکن وہ ترتیب جو اس کے اندر اللہ پاک نے ڈلوائی ہے وہ ترتیب تو نہیں رہے گی۔ ہاں جی، تو ظاہر وہ چیز پھر بدل جائے گی، مطلب وہ چیز وہ نہیں رہے گی، تو ظاہر پھر اس میں اگر اپنی طرف سے کوئی کرنا چاہتے تو اپنی ذمہ داری پہ کر لیں، لیکن اگر اس میں پھر وہ چیز نہ رہے تو پھر تو ظاہر مسئلہ ہی ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے حضرت نے فرمایا جس طرح لکھا ہے اسی طرح پڑھ لو، ہاں جی جس طرح لکھا ہے اسی طرح پڑھ لو، ہاں ترجمہ ساتھ پڑھ لو۔ تو اکثر میں بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ ترجمہ میں یہ فائدہ ہوتا ہے، بلکہ میں تو یہاں تک عرض کرتا ہوں کہ چونکہ ہم عرب نہیں عجم ہیں اور ہماری زبان عربی نہیں ہے، لہذا ہم لوگ اگر عربی میں پڑھے تو عربی کی برکت تو ہوگی، لیکن وہ جو سمجھ کی برکت ہے وہ نہیں ہوتی، ہاں جی وہ مطلب وہ چیز نہیں رہی، توجہ اس سمجھ کی وجہ سے جو ہوتا ہے۔ میں آپ کو بہت آسان مثال دیتا ہوں، ہمارے ہاں جیسے ہندوستان اور پاکستان ہے یا کشمیر ہے یا بنگلہ دیش، چونکہ ہم سب عجمی ہیں، تو یہ جو خطبہ دیتے ہیں یہ خطبے کا انداز زیادہ تر نہیں ہوتا، خطبے کا انداز زیادہ تر نہیں ہوتا، یہ قرآن کی تلاوت کا انداز ہوتا ہے۔ ہاں جی، اب قرآن کی تلاوت کا انداز الگ ہے اور خطبے کا انداز الگ ہے۔ خطبہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی کی طرف سے کچھ ہدایات دے رہے ہو، یہ کرو یہ نہ کرو، اس طرح ہونا چاہیے اس طرح ہونا چاہیے اس طرح ہونا چاہیے، یہ خطبے کا انداز ہوتا ہے۔ ہاں جی، یہ نہیں کہ مطلب آپ اس کو قرآن کی تلاوت کے انداز کے طور پہ پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے مصر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تشریف لائے تھے ادھر مسجد کے بر میں، تو ایک صاحب نے ترانہ پڑھا، وہ ترانہ ایسا تھا نا، اے دشمنی اسلام خبردار خبردار، اے دشمنی اسلام خبردار خبردار، اس طرح پڑھا۔ مصر شاہ صاحب ہنسنے لگے، کہتے ہیں یار یہ ترانے کا انداز ہے، یہ تو ترنم ہے، ترانہ کبھی ترنم سے ہوتا ہے؟ بھئی آپ کسی دشمن کے سامنے کھڑے ہو تو آپ اس طرح کہیں گے اس کو خبردار خبردار، اس طرح کہیں گے آپ اس کو؟ کیا کہیں گے؟ خبردار خبردار، اس طرح کہیں گے نا، رزم والی بات، رزمی۔ تو یہ بات ہے، بزم کی بات ہے رزم میں نہیں ہونی چاہیے، رزم کی بات ہے بزم میں نہیں ہونی چاہیے، ہر ایک چیز کا اپنا اپنا انداز ہے۔ تو یہ بھی ہے، پھر دعا جو ہماری ہوتی ہے یقین جانیے وہ دعا کا انداز نہیں ہوتا، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں پہ عربی چائے ہوئی نہیں ہے، بلکہ ہم عربی پہ چائے ہوئے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم عربی کو اپنے انداز میں پڑھتے ہیں اور اس میں ناسمجھی کا عنصر زیادہ ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر سوچے تو ترجمہ اگر ذہن میں رکھے تو کسی کو آتا ہو تو وہ اس طرح کر لے گا، لیکن پڑھتے ہوئے بالکل ترجمے کی طرف اور اس کے مفہوم کی طرف خیال نہیں ہوتا، نتیجتاً بھی کیا ہوتا ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا मुझे बताओ किसी से कोई मांगने का तरीका है, कभी किसी से इस तरह कोई चीज़ मांगी है? तो अल्लाह ताला से इस तरह क्यों मांगते हैं? मतलब मांगने का अंदाज तो है नहीं है, ये भी तरन्नुम का अंदाज है। और बाज़ लोग तो साफ ये कहते हैं, मैंने बहुत सुना है, वो आवाम के पीछे चलते हैं, आवाम को अपने पीछे नहीं चलाते। बस आवाम को ये चीज़ें पसंद है तो वो उसी तरह करते, ऐसे ही करते। हमारे एक साथी थे, बड़े अच्छे दोस्त आलिम, वो स्टेट सेक्रेटरी हो गए एक फंक्शन में। तो इतना चीख चीख कर बोला कि मैंने कही इसको हो क्या गया है, इतना चीख चीख कर बोलने का क्या मतलब है भाई? लाउड स्पीकर आपके सामने, लाउड स्पीकर उस होता ही इसलिए कि वो आपकी आवाज़ को सब तक पहुंचा दे। तो आप जो है ना, मतलब जो कह रहे हैं सब तक, सब सुन रहे हैं, तो उसमें चीखने की क्या ज़रूरत है? चीखने में तो बार दफ़ा शायद कुछ चीज़ समझ में भी नहीं आती। हाँ जी, वो गला बिल्कुल ऐसे पाड़। उसे बाद में मैंने पूछा, मैंने कहा अरे क्या आपने किया, मुझे तो समझ नहीं आई, ये क्या तरीका हुआ आपने जो चीख चीख कर बोल रहे थे? क्या करूँ, अगर मैं सर न करूँ तो लोग बैठते नहीं सामने, अगर आप इस तरह न कर तो लोग बैठते नहीं सामने। तो ये बात मैं आपसे इसलिए करता हूँ कि हम लोग आवाम के पीछे चलते हैं, आवाम को अपने पीछे नहीं चलाते। हालांकि आलिम का काम क्या है? आवाम को समझाने का, आवाम को बताने का, उनके पीछे चलने के। तो हज़रत तानी रोज़ से अपनी बात फरमाई, फरमाई खुदा के बंदो, तुम नमाज पढ़ा रहे हो तो पीछे न देखो कि लोग कैसे तिलावत चाहते हैं, आगे देखो कि अल्लाह कैसे चाहते हैं। ये क्या कर रहे हो, मतलब ये लोगों के लिए तिलावत तो नहीं कर रहे हो? तो ये मतलब हमारा एक मसला है, आप क्या करें। बस अल्लाह ताला हमारी हिदायत अता दे, अता फरमा करें। मुस्तर इस्तआज़ा में दो मुकामात की किरत के मुतालिक शक रहता है। पहले मुकाम ये, वो अशरकत लहु ज़ुलमातु व सलुहा अलैहि, स्वाद पर ज़बर या फ़तह, लाम पर पेश और हा पर ज़ेर, क़ाद लाम पेश और हा ज़बर। हज़रत फरमाया जी हाँ इसी तरह है। हाँ जी, स्वा यानी स्वाद पर ज़बर या फ़तह, अच्छा लाम पर पेश हाँ सलुहा, और हा पर ज़ेर, ठीक हा पर ज़बर हो गया सलुहा ज़बर मुस्तरश। उसके साथ दूसरा मुकाम है, अंतहिल्ल अलैय ग़ज़ब व तन अलैय सख़त, के ऊपर ये जो है ज़ायद मालूम होते हैं, ज़्यादा अशकाल यहीं पैदा होते हैं। फरमाया हाँ ज़ायद है बल्कि ग़लत है, अलैया पढ़नी चाहिए। वो बात चीज़ें ग़लतुलआम हो जाती हैं, मतलब वो चीज़ें चल पड़ती हैं। ये नागुज़ीर का लफ्ज़ है, ग़लतुलआम है, ग़लतुलआम है, मतलब इसका गलत मतलब है, ये चीज़ नहीं है, ये क्या है नागुरेज। अब किसी वक़्त किसी ने गलत पढ़ लिया, नागुज़ीर बन गया, अब सब लोग नागुज़ीर ही पढ़ते हैं। मेरे नागुरेज अगर कोई कह दे तो शायद लोग कहें तूने गलत पढ़ा, ये ना गलत सही हो गया, सही गलत हो गया, इस किस्म की चीज़ हो जाती है। मकतूब नंबर 11, हज़रत अज़ीज़ मुहिब्बी अदाम अल्लाह तौफ़ीकुम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्तरशिद कबूलियत हदिया टाइम पीस के लिए तहदिल से शुक्रगुजार हूँ, मुस्तरशिद आपके तोहफे का शुक्रिया, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे दे। मुस्तरशिद पिछले 3-4 दिन से ताजुद के लिए आँख नहीं खुल सकी, अलार्म वगैरह काफ़ी साबित नहीं हुए, रशी इंशाल्लाह ताला आदत पुख्ता हो जाएगी तो फिर आप उठना न चाहेंगे तो भी इंशाल्लाह उठेंगे। सिर्फ इंसान को मुसलसल अपनी नफ्स के ऊपर काम करते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए इसको, फारिग छोड़ना नहीं चाहिए, मतलब ये एक मुसलसल पे मेहनत करते रहना चाहिए तो होते होते हो जाता है, करते करते इंसान कर लेता है। हाँ जी, बोलना ये है कि आदमी कहते हैं मुझसे हो नहीं सकता, तो ये बड़ी गलत बात है। हजरत नूर इलाही हमारे साथी थे, पेशावर के मरकज़ के हज़रात में से थे, उनका बेटा और वो हज़रत मौलाना जो है नावल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह से ब्याह थे, तो उनके सोबत को हासिल करने के लिए वो निज़ामुद्दीन तशरीफ़ ले गए थे। تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت نے میرے بیٹے کو کہا، وہ جو بار تسبیح کا ذکر ہے ان کو سکھایا کہ اس طرح کرو، تو انہوں نے کہا حضرت مجھ سے نہیں ہوتا. فرمایا خدا کے بندے پہلے سے اس طرح کرو، نیت تو کرو اللہ مدد کرنے والا، نیت تو کرو نہ کرنے کی، پہلے سے کہہ رہے ہو کہ نہیں ہو رہا مجھ سے. ہاں جی، تو مقصد یہ ہے کہ واقعتاً پہلے سے انسان ہتھیار ڈال لے کہ مجھ سے نہیں ہوتا، یہ تو طریقہ نہیں ہے بھائی. انسان اصلاح کے لیے جب اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ جو کام میں نہیں کر سکتا ہوں تو میں کرنا شروع کر لوں جو کرنا چاہیے. اس کے لیے جو نفس کی رکاوٹیں ہیں ان نفس کی رکاوٹوں کو میں عبور کروں. اور نفس کی رکاوٹوں کو عبور کرنے کے لیے سب سے بڑا علاج جو ہے وہ نفس کی مخالفت ہے. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے، نفس کی مخالفت. نفس اگر کہے کہ ایسا کرو اور وہ غلط ہوگا تو نہ کرو، اور اگر کسی چیز سے منع کرے اور وہ کرنا ہو تو اس کو کر لے. مطلب یہ ہے کہ انسان کو اب خود آگے تشریف لیں تو انسان کو خود جو ہے وہ کیا ہے، اپنی نفس کا وہ کرتے رہنا چاہیے، ورنہ پھر کیا ہوگا، وہ پھر یہ ہے کہ جتنا انسان اپنے آپ کو سست مطلب کرنا چاہے گا اتنا ہی سست ہوتا جائے گا، اور جتنے انسان اپنے آپ کو چست کرتا جائے گا تو اتنا چست ہوتا جائے گا. اسے حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت آسانی سے فرماتے، بھائی سستی کا علاج چستی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں ہے. بس فرق صرف یہ ہے کہ ابتدا میں آپ کو نفس کی مخالفت مشکل ہوگی، یعنی کوشش زیادہ کرنی ہوگی، بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ اس کوشش کا مقدار کم ہونا شروع ہو جائے گا. یعنی پہلے بہت زور لگانا پڑے گا، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم، حتیٰ کہ ماشاءاللہ بالکل عادی ہو جاؤ گے، وہ سمجھو گے کہ بالکل ہی تو پانی. بعض لوگ نماز بالکل نہیں پڑھتے، اور جب ان سے کہا جائے کہ بھائی نماز پڑھو، کہتے ہیں مجھ سے نہیں پڑھی جاتی. یہ بڑے نازک مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر کہہ دے کہ پڑھ لو اور وہ اس نے کہہ دے کہ میں نہیں پڑھتا تو کفر ہو جائے گا، تو آدمی اس طرح کہہ بھی نہیں سکتا. ہاں اگر کوئی اس کا جگری دوست ہو، ہوتے ہیں بعض، یہ ضروری نہیں کہ وہ جگری دوست اچھا ہی ہو، وہ مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں، لیکن جگری دوست اس سے وہ انکار نہ کر سکتا ہو، اور وہ دوست آ جائے اور وہ نمازی ہو، اور نماز کا وقت ہو جائے، کہتے چلو نماز کے لیے، کہتے مجھ سے نہیں پڑھتے، اٹھو نہیں پڑھی جاتی، اٹھو. ہاں جی، اب اس سے انکار کر نہیں سکتا، جگری دوست ہوتا ہے، تو وہ محبت جو اس کی اس کے ساتھ ہے وہ کام کر جاتی ہے. ہاں جی، اور وہ اس کو لے کے نماز پڑھوا ہی دیتا. ٹھیک ہے، ابتدا میں واقعی اس کو ایک قدم اٹھانا کافی مشکل ہوتا محسوس ہوگا، کیونکہ آدمی تو ہے نہیں، لیکن دوست ہے، بس دوست کے لیے انسان پھر کرتا ہے اور نماز پڑھ لیا. اب اس کے بعد اس کے لیے جو دوسری نماز ہے وہ بھی مشکل ہوگی، لیکن اتنی مشکل نہیں ہوگی جتنی کہ پہلے مشکل تھی، کچھ مشکلات کم ہو چکی ہوں گی. اور تیسری نماز پڑھے گا تو مزید آسانی ہوگی، چوتھا اس سے بھی آسان، پانچواں اس سے بھی آسان، حتیٰ کہ اگر 40 دن یہ مسلسل نماز پڑھے، کوئی نماز قضا نہ کرے، تو ایسے نماز ہو جائے کہ پھر نماز چھوڑ نہیں سکے. اب بتائیے پہلے دن اور 40ویں دن میں کیا وہ انسان تبدیل ہو گیا ہے، کیا فرق پڑا؟ ہاں جی، یا نماز تبدیل ہو گیا ہے، ہاں جی، یا زمانہ تبدیل ہو گیا ہے. بھائی سب چیزیں وہی ہیں، صرف نفس نے ماننا شروع کر لیا ہے، بس اور کچھ نہیں ہے، بالکل سب چیزیں وہی ہیں، صرف نفس نے ماننا شروع کر لیا ہے. تو اس کا پتہ چلا کہ محبت جو ہے یہ بہت بڑا محرک ہے اصلاح کے لیے. محرک جو ہے، یعنی مطلب محبت جو ہے بہت بڑا محرک ہے اصلاح کے لیے، لیکن کافی نہیں ہے، کافی نہیں ہے. مثلا یہ اگر اس دوست کی بات نہ مانے اور محبت کہ جی مجھے آپ کے ساتھ بڑی محبت ہے, تو دوست اس کو کیا کہے گا؟ صرف باتیں بناتے ہو, صرف باتیں بناتے ہو, محبت نہیں ہے. تو یہی وہ تیوری ہے جو کہ جذب پہلے اور سلوک بعد میں, بالکل یہی وہ تیوری ہے. مطلب یہ ہے کہ جذب محبت ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی کہ وہ انسان کے اوپر چاہ جائے, کوہ کن والی بات. پہاڑ کو کھودنا بھی اس کے لیے آسان ہو, کوہ کن والی بات. تو اب یہ کہ یہ جو بات ہے کہ اگر کسی کو جذب حاصل ہو جائے اتنا کہ وہ اس کا انکار نہ کر سکے, نتیجتاً وہ عمل کرے گا, کیونکہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ جو محبوب جس چیز سے خوش ہوتا ہے وہی انسان کرتا ہے. اب اس نے اس وہ کرنا شروع کر لیا, تو دیکھو 40 دن کا جو عرصہ ہے اتنا لمبا عرصہ نہیں ہے. دیکھو اس 40 دن میں اس کی نماز کی عادت ہو گئی, جو کہ باقی معمولات میں نسبتاً آسان ہے عبادات. انسان کا سب سے پہلے جو چیز درست ہو سکتی ہے آسانی کے بعد, عقیدے کے بعد, وہ کیا ہے؟ وہ عبادات, مطلب وہ ہو جاتی. اس وجہ سے بہت سارے لوگوں نے عبادات کو ہی صرف دین سمجھا ہے, حالانکہ صرف عبادات پہ ساری چیز ختم نہیں ہوتی, اس کے آگے معاملات بھی ہیں, معاشرت بھی ہے, اخلاق بھی ہیں. تو خیر بہرحال یہ کہ وہ عبادات اس کی درست ہو جائیں گی, اس کے بعد پھر معاملات درست ہونا شروع ہو جائیں گے, ہاں جی, پھر معاشرت درست ہونا شروع ہو جائے گی, پھر اخلاق درست ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس طریقے سے اب یہ جو بات ہے وہ کیا ہے؟ سلوک ہے. ان چیزوں کا درست کرنا کیا ہے؟ یہ سلوک ہے. اور یہ سلوک کس وجہ سے آسان ہو گیا؟ وہ محبت کے ذریعے وجہ سے کوشش. اب اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر بھی سلسلہ ہے, شیخ کے ساتھ محبت ہوتی ہے, شیخ کے ساتھ محبت ہوتی ہے. اور کون سی چیز ہے بھائی؟ پوری دنیا میں کسی کی بات نہیں مانتا لیکن شیخ کی بات مانتا ہے. ہاں جی ہے, بالکل ٹھیک ہے. ہمیں جو حضرت بتاتے تھے تو اس میں کسی اور بات کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی تھی, بس ٹھیک ہے جی, حضرت نے فرما دیا. ہاں جی, تو یہ محرک ہے, اور یہ جذب ہی کی ایک قسم ہے. اپنے شیخ کے ساتھ جو محبت ہے یہ جذب ہی کی قسمت ہے. اور جذب کا جو کیا ہے, جس کو کہتے ہیں طریقہ یہاں پر, وہ یہ ہے کہ پہلے شیخ میں پھنا, یعنی انسان شیخ کے ساتھ اتنی محبت کرے کہ اس کی بات کا انکار نہ کر سکے, نتیجتاً اس سے ترقی کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا انکار نہ کر سکے, سنت و فنا فی رسول ہے, پھر اس سے ترقی کر کے فنا فی اللہ, یعنی مطلب اللہ جل جلالہ. اب اس چیز سے جو ہے نا, مطلب یہ جو فنائیت حاصل ہو رہی ہے, تو کون سی چیز فنا ہو رہی ہے؟ نفس. نفس کی جو رذائل ہے وہ فنا ہو رہے ہیں سلوک کے ذریعے سے. یعنی وہ جو شیخ بتا رہا ہے تو وہ اس پر عمل, وہ سلوک ہے. وہ شیخ جو بتا رہا ہے اس پر جو عمل ہے کیا ہے؟ وہ سلوک ہے. تو محبت کے ذریعے سے سلوک تو ہو رہا ہے, پھر محبت کے ذریعے سنتوں پر عمل ہو رہا ہے, پھر محبت کے ذریعے سے اللہ پاک کا بندہ بن رہا ہے. بس یہی ساری چیز ہے. تو وہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے, تو ہمیں ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. مسترشد, اپنے حالت پر طبیعت کڑنے لگتی اور سوچتا ہوں یہ راہ شوق کس سے کبھی توئی ہوئی ریاض, اور میں اس قسم کے واقعات پر سمجھ کر صبر کرنا چاہیے کہ اس وقت مرضی الہی یہی تھی. مطلب دیکھیں, میں آپ کو بات بتاؤں, ایک طرف میں نے قصور کیے ہیں, اور قصور کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو بڑا نقصان پہنچایا. دوسری طرف اللہ نے فضل فرمایا اور مجھے اس کا گویا کہ استعذار نصیب کروایا کہ تو غلط کر رہا ہے, اور اللہ پاک نے توبہ کی توفیق عطا فرما دی اور میں نے توبہ کیا. اب یہ توبہ جو ہو گیا یہ اللہ کے فضل سے ہوا, اللہ تعالیٰ کے فضل سے توبہ ہوا. تو جب اللہ تعالیٰ کے فضل سے توبہ ہوا تو اس پہ شکر کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے. اب یہ نہ کہو کہ مجھ سے یہ ہو گیا, مجھ سے یہ ہو گیا. وہ ہو گیا تو توبہ بھی ہو گیا نا, توبہ بھی ہو گیا نا, تو توبہ سے وہ چیزیں معاف ہو گئی. اب اللہ پاک کی بات تو غلط نہیں ہے نا, تو اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں توبہ سے, हाँ जी, वो साफ साफ अल्लाह पाक का है। हाँ जी, कौन सी आयत है? वला तकनतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीअ। और मैंने तहसीन मुल्क साहब रहमतुल्लाह से पूछे इस किस्म की बात है कि, तो हज़रत ने फरमाया देखो ये आयत है अल्लाह पाक के कलाम है, वला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीअ, ये जमीअ मेरा आपका है अल्लाह का है। मैंने कहा तो अल्लाह पाक है, तो अल्लाह के जमीए से कोई चीज़ बच भी सकती है? बस अल्लाह के जमीए में तो सब कुछ आ गया ना। तो अब ये चीज़ है, तो हज़रत ने यही बात फरमाई, इस वक्त पर ये समझ कर सफ़र करना है कि किसी वक्त मर्जी लाई थी। बस आपकी तवज्जो और मोहब्बत से हिम्मत फिर बढ़ जाती है हज़रत शेख, हिम्मत बुलंददार के पेशे खुदा खल्क, बाशद बकदर हिम्मत तू एतबार, हिम्मत तू एतबार, तू तेरे हिम्मत के बकदर तेरा एतबार है। तुझ पर लोग जो एतबार करते कितने करते हैं? जितनी तेरी हिम्मत है, इन लोग भी और अल्लाह भी। मुस्तशर अपनी दुआओं में याद फरमा लिया कीजिए, दिल से दुआ करता सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने नजरात को ऐसे काबिर के दिल की दुआएं नसीब फरमाई तो आखिर कुछ ना कुछ फायदा तो ज़ाहिर हुआ होगा ना। मकतूब नंबर 12, ये पास मौाक़े होते हैं अल्लाह दे देते हैं, इंसान ना कदर है लेकिन अल्लाह पाक दे देते। एक दफ़ा फैसलाबाद से कुछ हज़रात तशरीफ़ लाए थे हजरत से मिलने के लिए, पिंडी आए थे तो खैर इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए थे, उनके दामाद थे, तो उनके दामाद मेरे दोस्त थे, तो उन्होंने कहा जी मौलाना अशरफ साहब से मिलना है, तो क्या आप हमारे साथ चले जाएँगे? मैंने कहा ठीक है जी, हमारे तो खिदमत इस सिलसिले में हाजिर है। तो उनके साथ मैं चला गया, तो हज़रत सुभान अल्लाह थे माजूर, लेकिन दूर से लोग चले गए तो खसूसी तौर पर हज़रत ने इनका बड़ा इकराम फरमाया, तो काना वगैरह मतलब जैन उनके लिए जब घर से मंगवा लिया, तो मैंने इनको हज़रत के करीब बैठाया और ख़ुद ज़रा दूर बैठ गया। मैंने कहा ये मेहमान है, हम तो यहीं के हैं तो मसला नहीं है, तो मेहमान को ज़ारे इकराम के तौर पर मैंने उनको करीब बैठाया हज़रत को। अब हज़रत को अल्हम्दुलिल्लाह इसका अंदाज़ा हो गया, हज़रत के हज़रात कदरदान होते, तो मेरी तरफ़ इस तरह देखे फरमाया शब्बीर तुम जहाँ भी हो हमारे हो सुभान अल्लाह, यानी ये बहुत बड़ी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जवान हज़रात की ज़ुबान से निकलना ये बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है। एक हमें हज़रत डॉक्टर अब्दुल्हई साहब रहमतुल्लाह अलैह उनकी खिदमत में हाज़िरी हुई थी, तो जैसे हज़रत ने दुआ फरमाई ना, तो मैंने फिर चूँकि हज़रत का वक़्त ख़त्म हो गया था मिलने का, तो मैंने कहा हज़रात के तो साथ वक़्त का बड़ा मसला होता है, तो इस वजह से मैंने कहा हज़रत आपका वक़्त पूरा हो गया बैठो। फिर माशाल्लाह बात जारी रखी, तकरीबन 15 मिनट और बात करते रहे, तो यह हज़रत के मामूल के शायद ख़िलाफ़ था, तो मरीज़ों में ज़रा वो होने लगे ना, हलचल होने लगी कि कौन रहा है दरमियान में। आज तो मैंने महसूस किया, मैंने कहा हज़रत है आपके मरीज़ों को तकलीफ़ हो रही है, मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने हज़रत को साथ न मुसाफ़ा किया कि इस पर भी वक्त लगेगा, न दुआ की दरख्वास्त की कि वो एक हज़रत से वक्त टाइम तो पूरा हो गया ना, तो टाइम तो जितना था वो तो हज़रत ने दे दिया, बल्कि इस पर मज़ीद भी, तो अब मैं जो भी कहूँगा चाहे वो एक सेकंड क्यों नहीं लेकिन वो हज़रत से मज़ीद इजाफी वक्त लिया जाएगा। तो इस वजह से न मैंने मुसाफ़ा किया और न मैंने दुआ के लिए कहा, और उठ के दरवाजे की तरफ मुड़ गया। अभी दो कदम ही लिए होंगे कि हज़रत ने पीछे फरमाया दिल से दुआ करता हूँ सुभान अल्लाह। मैंने कहा क्या अल्लाह, अल्लाह की शान है। तो मकसद ये है कि हज़रात तो बहुत कदर करते हैं, बस सिर्फ ये है कि ज़रा इनके साथ जुड़ना चाहिए, मतलब ये बात है अल्लाह। लेकिन अफसोस की बात ये है, अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि जो जितने करीब होते हैं जिनको चांसेस ज़्यादा मिलते हैं वो इतने ही ज़्यादा नाकदर होते हैं। ज़्यादातर बात तो ये है इस वजह से रिश्तेदारों से लोग इतने नहीं लेते और पड़ोसी भी नहीं लेते ज़्यादातर, ये हालांकि सबसे ज़्यादा ये ले सकते हैं। अब देखो माना तक उस्मानी साहब और मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब हज़रात होते हैं, मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह कि बैठे थे, हज़रत भी माशाल्लाह साहिब नस्बत और आलिम बहुत बड़े, हज़रत थानी रहमतुल्लाह अलैह का तरबियत याफ्ता, ऊपर वो ले गए डॉक्टर अब्दुल्हई साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास, वो दूसरे माशाल्लाह, اب چونکہ انہوں نے قدر کی تو اللہ نے کیسے نہ چمکایا. علم تو ان کے گھر میں ہی تھے لیکن ساتھ نسبت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تو کتنا اللہ نے چمکایا. یہی بات ہے کہ اگر قریب والے لوگ یا رشتہ دار لوگ قدر کریں تو بہت زیادہ فائدہ ان کو ہوتا ہے. لیکن شیطان کبھی بھی اس طرح نہیں چھوڑتا, وہ زیادہ تر جو قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کو کسی نہ کسی وجہ سے دور رکھتے ہیں اور بعد میں افسوس کرتے ہیں, بعد میں بہت افسوس کرتے ہیں, بہت زیادہ افسوس کرتے ہیں, لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پھر بعد میں کیا افسوس کرنے کی بات ہے. ہاں جی, تو اسی وقت ظاہر مطلب زیادہ مطلب استفادہ حاصل کرنا چاہیے. تو یہ بات ہے کہ اگر کوئی قدر کرے تو ایسے لمحات آتے ہیں, ایسے لمحات آدمی کا کچھ سے کچھ بن جاتا ہے, آدمی حیرت کا شکار ہو جاتا ہے کہ دیکھو چند لمحوں میں کیا سے کیا ہو گیا. ہاں جی, اللہ تعالیٰ بہت کچھ سے نواز دیتا ہے. حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ, تو ان کے کچھ مہمان بے وقت آ گئے. اب گاؤں تھا تو گاؤں میں تو ہوٹل ووٹل تو نہیں ہوتے کہ وہاں سے کھانا منگوا لیا جائے کوئی اس طرح, تو گھر میں ہی سب کچھ کرنا پڑتا ہے. باہر بٹیار بٹیارا تھا, اب دیکھو پڑوسی کی خوش قسمتی بٹیارا تھا, اس نے دیکھا کہ حضرت کے تو بے وقت مہمان آ گئے تو ظاہر حضرت کو فکر ہوگی, تو انہیں لوگ دیکھ دن گن لیے کتنے تھے, اس کے حساب سے روٹیاں تیار کی. اس دوران ظاہر بیٹھا ہوا تو اسی پہ روٹیاں بنا لی, اور جیسے وہ حضرات اندر چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد میں دروازہ کٹکھٹایا, حضرت باہر تشریف لے آنے کے, حضرت چونکہ آپ کے یہاں مہمان آ گئے ہیں اور وقت بھی نہیں ہے تو یہ روٹیاں میں حاضر کر رہا ہوں, آپ قبول فرمائیے. حضرت نے ان سے روٹیاں لے لی, گھر سے اندر چلے گئے, بہت خوش ہو گئے کہ ماشاء اللہ اس وقت اتنا خیال کیا اس نے. خیر جب مہمان چلے گئے تو بٹیارے کو بلایا, حضرت بہت خوش تھے, فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو. دیکھو روٹیوں پہ کتنی محنت اس کی لگی ہوگی. صحیح ہے, وہ لوگ برسوں کی محنتیں کرتے ہیں. ہاں جی, تو یہ روٹیوں پہ کتنی محنت لگی ہوگی. تو خیر نے کہا حضرت اپنا جیسے بنا لیا, بڑا حوصلہ تھا جی. انہوں نے کہا کوئی اور چیز مانگ لو, یہ آپ کے برداشت نہیں ہوگی, کوئی اور چیز منگا لو مانگ لو, یہ آپ سے برداشت نہیں ہوگی. کہ حضرت دینا ہے تو یہی دے دو, باقی تو میں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں جی, تو اس نے کہا اچھا جاؤ. تو ان کو اپنے ساتھ کمرے میں لے گئے, کنڈی لگا دی, اندر کیا ہوا تو اللہ کو پتہ ہے, واللہ اعلم بالصواب. کچھ دیر کے بعد یہ واقعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اپنے وائز میں بیان کیا ہے اور میں نے وہیں سے لیا ہوا ہے. تو خیر حضرت نے حضرت جو دروازہ کھولا تو دو باقی بلّہ تھے, ایک تو خود حضرت باقی بلّہ تھے اور دوسرے ان کی طرح صورت صورت بھی بن گئی تھی. ہاں جی, فرمایا اتنا فرق تھا کہ ایک باقی بلّہ جو اصل باقی بلّہ تھا وہ ہوش میں تھا اور دوسرا بے ہوش تھے. ہاں جی, پھر حضرت نے ان کو جو ہے نا مطلب پانی وانی اس پہ چھڑکایا, لیکن تین دن تک اس حالت میں رہا, پھر فوت ہو گئی. حضرت نے فرمایا اتنا برداشت نہیں ہوتی, اصل میں یہ اصل میں تدریج ہے, اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں تدریج ہے. دیکھو اللہ پاک پوری کائنات کو آن کے آن میں بنا سکتا تھا لیکن چھ دن میں بنایا. ہاں جی, تو یہ سنت الہی ہے, مطلب جو ہے تدریج کے ساتھ سارا کچھ ہوتا ہے. تو یہ تدریج کو اگر کینسل کر دو تو بس پھر اپنے لیے آپ نے بنا لیا کچھ. یہ جو ذکر ہم دیتے ہیں آہستہ آہستہ بڑھاتے ہیں, کیوں آہستہ آہستہ بڑھاتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ اتنی اتنی جگہ بنتی جاتی ہے, تو جتنی جگہ بنتی جاتی ہے اتنا اتنا مزید دیتے ہیں تو اس کو برداشت کر لیتے ہیں, ورنہ پھر یہ کہ ابتدا میں اگر ہو تو پھر مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. تو خیر ایسا ہے کہ وہ تدریج تو رہی نہیں, اس میں برداشت تو نہیں ہوا. تو حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فکر آیا اس وعظ میں نا, فرمایا ہائے بٹیارا مر گیا, لیکن کیا خوش قسمت تھا باقی بلّہ بن کر مر گیا. کیا خوش قسمت تھا کہ باقی بلّہ بن کر مر گیا. تو آخر موت کی تیاری کے لیے تو سارا کچھ کر رہے ہیں نا، وہ آخر کوئی مرنا تو بعد میں بھی تھا نا، کوئی ایسا تو نہیں کہ مطلب وہ زندہ ہی رہتا، اور لکھے ہوئے بھی تھے اتنی عمر تھی ہاں جی. لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا سے کیا دلوایا، ہاں جی یہ والی بات ہے. تو اس وجہ سے بعض مواقع ایسے آتے ہیں، بعض مواقع ایسے آتے ہیں جس کو انسان کیچ کر لے تو کام بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. مکتوب اچھا نمبر 12 بتام سید عبد الرحمن صاحب حضرت شیخ عزیز دادکم اللہ توفیق، السلام علیکم. وہ سر کبھی کبھی خیال تھا کہ کہیں آپ واپسی کا قصد نہ فرما لیں، اس سے طبیعت کو بہت وحشت ہوتی ہے. ویسے تو آپ سے وابستگی ہوئی کہ انشاءاللہ زمان و مکان کا بودھ اس کو کم نہیں کر پائے گا، پھر بھی موجودگی موجودگی ہے. یہ محبت کی بات ہے. صحیح. یا کریم حضرت شیخ، اس راہ میں قرب بہت ایک ہے، شیخ کے واسطے سے جس کا قرب مطلوب ہے وہ تو قریب و مجیب ہے. شیخ کے واسطے جس کا قرب مطلوب ہے وہ تو قریب و مجیب ہے، مطلب اس وہ تو دور نہیں ہے نا. اور اخرو من حبل الورید، رگو جہاں سے بھی قریب، ایک ذرا گردن جھکا لی دے. ہاں جی یہ جو ہے نا، یہ واقعتاً اگر ہم دیکھیں تو اگر نیت انسان کی صحیح ہو تو ساری باتیں انسانی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہیں، کیونکہ شیخ تو ایک واسطہ ہے، اصل مطلوب تو اللہ تعالیٰ ہے. اور حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ سے میرے سامنے پوچھا گیا تھا، ایک طالب علم نے پوچھا تھا، اکثر لوگ ہمارے حضرات کے طالب علم تو دینی مدرسے کے طالب علم مراد لیتے، میں یونیورسٹی میں بتا تو اس وجہ سے اس وقت وہاں کالج کے لوگ تھے وہ بھی طالب علم ہوتے. ہاں جی تو ایک طالب علم نے پوچھا تھا تو کہ حضرت مولانا صاحب آپ کے جو قریب ہوتے ہیں ان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، جو دور ہوتے ہیں ان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ مرب حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ چاہے قریب کو دلوائے چاہے دور کو دلوائے. ہاں جی چاہے قریب کو دلوا دے چاہے دور کو دلوا دے. تو یہاں پر بھی بات ہے، ایک ذرا گردن جھکا لی دیکھ لی، دل کے میخانے میں ہے تصویر یار، دل کے میخانے میں ہے تصویر یار، ایک ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. یہ ایک ذرا لکھا ہے لیکن حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر وہ بھی حضرت اس لیے شعر فرمایا کرتے، فرماتے جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، حضرت اس طرح فرماتے. مسترشی اگر گستاخی نہ ہو تو چند شعر عرض کرو، برائے کرم مصلاح فرما دیجیے. ویسے بہت بڑی جسارت ہے شیخ سے اپنے اشعار کی اصلاح کروانا، لیکن اپنے اپنے مزاج ہوتا ہے بعض حضرات کا، وہ بہت وسیع و ظرف ہوتے ہیں لہٰذا ان کے ساتھ معاملے چلتے ہیں. ہاں جی کب عشق ہو مفقود گو بڑھ گئے فرزانے، اس دور خرد میں بھی مل جاتے ہیں دیوانے. اچھا شعر ہے ماشاء اللہ. اس دور میں، اس دور خرد میں بھی، اس دور خرد میں، یعنی آج کل لوگ عقل کی زیادہ وہ چیز ہوتے ہیں نا، اس دور خرد میں بھی مل جاتے دیوانے، کیوں اشک ڈلک آئے کیا ٹیس لگی دل کو. سبحان اللہ، کیوں اشک ڈلک آئے کیا ٹیس لگی دل کو، موجود تو ہے اے شمع کم ہی سے ہی پروانے. ٹھیک ہے اب کم ہے لیکن موجود تو ہے. اب فیض محبت سے ہر گام پہ منزل ہے، ایک لطف دیا ہم کو اس وسعت سارا نے. ہاں جی تو فرمائے اچھے شعر محتاج اصلاح نہیں، لیکن میں شاعر نہیں، انہیں اصلاح شعر کی مغیر اہلیت. حضرت نے اپنے طور پہ اپنی جو ہے وہ جو انداز تھا مسلم میں اپنے تو پر سمجھتے کہ تجرد خیالات کی پریشانی کا باعث بن جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ محض ایک فریب خیال ہو، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی حکمت رکھی ہوں، اور خدائی جانے تاہل کی زندگی کی برکات زیادہ ہوں، یا تجرد کی دعا فرمائے ایسے خیالات ذہن اور دل پر برے اثر نہ ڈالے. جی ہاں تجرد سے خیالات میں انتشار ہوتا ہے، گو تاہل میں بھی انتشار، مگر دونوں انتشاروں کی نوعیت میں فرق ہے. تجرد میں دوامی انتشار اور تاہل میں گاہے چنی گاہے چنا، لیکن اخلاق کی درستی و نظر کی قید کے لیے تاہل بہت مفید ہے. مطلب یہ کہ اہل ساتھ ہونا، مطلب تاہل سے مراد یہ یعنی شادی کرنا. تو واقعی سنت کی بات بھی ہے، سنت ہر حالت میں ظاہر بہتر ہوتی ہے. ہاں البتہ بعض رات کے لیے مشکل ہوتا ہے ان کا سنبھالنا، خبر گیری کرنا، تو ان کے لیے اسپیشل کیس بن جاتا ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ برکات اس کے بے شمار ہیں. تاکہ اثر توازن حال اور اپنے اخلاق رذیلہ کے متعلق کیا عرض کروں. پہلے سے تو بہت فرق ہے, مگر اپنے بڑوں کی مسکنت اور بے نفسی دیکھ کر اپنی عاجز اور انکساری کو کبر شمار کرتا ہوں. اور شیخ شیرازی کا یہ شعر یاد آتا ہے, گدا گر تواز و کنت خوئی اوست. شکر کیجئے یہ بھی اثر توازو ہی کا ہے. حضرت نے فرمایا شکر کیجئے یہ بھی اثر توازو ہی کا ہے. گدا گر تواز و کنت خوئی اوست, مطلب اگر گدا اگر تواز و کرے گا تو ظاہر ہے اس کا کام یہ ہے, وہ کیا کرے. حال ویسے یہ میں عرض کرتا ہوں کہ بعض دفعہ ہم نہ سمجھی کی وجہ سے اللہ پاک کے دیے ہوئے نعمتوں کی نہ قدری کرتے ہیں. حضرت نے اس کے بارے میں فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری نمازوں کی کیا حالت ہے. فرمایا اپنے لحاظ سے تو یہ کہہ دو, لیکن اللہ کے توفیق کے لحاظ سے بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کو اپنے سامنے تو کھڑا کر دیا نا. یہ تو بات ہے کہ کم از کم باغیوں میں تو نہیں شمار ہوا, اپنے سامنے تو کڑا کر دیا نا. ہمارے چچا تھے مولانا حضرت گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ظاہر ہے ان کے پاس ان کا آنا جانا تو تھا. تو ہمارے چچا نے ان سے کہا کہ حضرت ہماری نماز تو بالکل ایسی ہے جیسے بس کیا کیا باتیں دل میں آتی ہیں اور دماغ میں آتی ہیں, پتہ نہیں اس کو ہم نماز بھی کہہ سکتے ہیں نہیں. یہ بات کی مولا حضرت گل صاحب میں سجدہ لگاتے ہوں نا, کہتے پر اتنے بیکار نماز ہے اور بیکار سجدہ, تو پھر مجھے لگا لو, مجھے سجدہ کرو, اس کے اللہ کے لیے تو بہت اچھا ہونا چاہیے نا. تو چچا فوراً کہ یہ کیسے ہو سکتے ہیں, انہیں کہا بس یہی بات ہے, یہ تو اللہ کے لیے, یہ تو اللہ کے لیے نا. تو واقعتاً بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ نے جو توفیق عطا کی, اس وقت جو ادھر بیٹھے ہیں یقین جانے خدا کی قسم اللہ کی نعمت ہے, اللہ کی نعمت ہے. پتہ نہیں کہاں ہوتے اور کیا کیا کرتے. اس وقت بھی دیکھو, اس وقت پوری دنیا کے اندر مختلف لوگوں کا ذہن میں رکھو کہ کس کس حالت میں ہے. کوئی سفر میں ہے, کوئی اسپتال میں ہے, کوئی کمانے کے فکر میں ہے, کوئی بھاگ رہے کسی سے, کسی کو کوئی کسی کے پیچھے بھاگ رہے, کوئی کیا کر رہے, کوئی کیا کر رہا ہے. اس وقت لانگ مارچ میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں, مطلب کیا کیا ہوا ہو رہا ہے. اللہ کا شکر ہے میں اللہ نے سے جس سے بچایا, اللہ کا شکر کرنا چاہیے. مجھے بتاؤ وہ جو ادھر مر گیا بیچارہ, تو میں آپ کو بتاؤں وہ کس پہ چلا گیا, کون سی چیز پہ چلا گیا. یعنی انسان سوچے نا, موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے, لیکن کس چیز کے لیے آئے, یہی تو بات ہے نا. مثال کے طور پر دیکھو ایک مفتی ہے, مفتی صاحب ناراض نہ ہو, وہ اگر کسی ایک فاسق فاجر کے گھر پر حملہ کرے اور اس کو مارنا چاہے, اس فاسق فاجر کو مارنا چاہے, اور درمیان میں پھر وہ مقابلہ ہو جائے اور وہ مفتی صاحب مر جائے, تو مجھے بتاؤ مفتی صاحب کا کیا حال ہوگا. یعنی اگر وہ ظلم کر رہا ہو تو اس کا انجام کیا ہوگا, اور اگر وہ فاسق فاجر مر جائے پھر اس کا انجام کیا ہوگا. وہ شہید ہوگا نا, اس کے گھر پہ حملہ کر رہا ہے, وہ مر گیا تو شہید ہوگا, اور وہ جو مفتی صاحب ان کے گھر پہ چڑھائی کر رہا ہے, اگر وہ مر گیا تو کیا ہوگا, بیکار اس کی جان چلی گئی. تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ میں کسی حالت میں ظلم نہ کروں, نہ اپنے آپ پر نہ کسی اور پر, ورنہ انسان کیا ہے, موت کا تو کچھ پتہ نہیں, کسی وقت بھی آ سکتا ہے. تو یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسی جگہوں میں بٹھا دیا, اور اللہ پاک نے ان سوچوں سے محفوظ فرما دیا. ہاں جی, یہ بہت خوشی اور شکر کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ان چیزوں سے بچایا, ورنہ پر پتہ نہیں کدھر کیا کیا کرتے ہو, کس کا کان کاتے ہو, کس کا جو ہے نا وہ اپنی زبانوں کو خراب کرتے. اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. یا اللہ یا کریم, اچھا حال اخر ایک مرض اور وہم یہ ہو گیا ہے کہ اپنے گندے نام کی قبل یا بعد کون سے الفاظ لکھوں جو غایت درجہ پر ارزلیت اور انکساریت پر ڈالوں اور الفاظ مروجہ لکھتے ہوئے شرم معلوم ہوتی. یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ الفاظ تو بڑی بڑی لوگ کے لیے ہے, لہٰذا اپنے لیے ان الفاظ استعمال کرنا کبر و ریا ہوگا. اس لیے عرض کے کہا کر کہ خیال کیسا ہے, اور میں خیال اچھا ہے مگر تعین میں اپنے رائے پر عمل نہ کرے بلکہ مشورہ کر لیں. مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا اچھی بات ہے, اس کا جو اظہار ہے اس پہ مشورہ کرنا چاہیے. مثال کوئی اپنے آپ کو کتا کہے بجائے جی ظاہر اللہ نے انسان بنائے تو میں کہہ سکتا ہوں. بس یہی اصل میں بات ہے کہ مطلب اس میں کسی عالم سے کسی متقی شخص سے مشورہ کر لے تاکہ صحیح, ورنہ وہ صحیح ہے کیفیت صحیح ہے لیکن کیفیت کے اظہار کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے اور سمجھ کی ضرورت ہے, توبہ کی ضرورت ہے. حال اگر میں کسی کام سے توبہ کرتا ہوں اور وہ بلا قصد سرزد ہو جاتا ہے تو بار بار توبہ کرنے میں شرم معلوم ہوتی ہے. پر میں یہ تبھی بات ہے مگر اس پر عمل نہ کیا جائے, یعنی جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ شرم نہ کیا جائے, توبہ بار بار کرنا چاہیے. حال کبھی کبھی طبیعت گناہ کبیرہ کی طرح مائل ہو جاتی مگر فضلی سرزد بہت کم ہوتے ہیں, پر میں شکر کیجیے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اللہ جل شانہ نے صاف صاف فرمایا ہے بالکل, یعنی اس چیز کو اگر آپ سامنے رکھے تو بالکل سب چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ پاک نے اس نفس کے اندر دونوں چیز رکھ دی ہیں, اس کے فجور بھی رکھ دیے, اس کا تقوی بھی رکھ دیا. اب چوائس ہمارے پاس آ گیا کہ چاہے ہم فجور کے پیچھے چلیں یا تقوی کو حاصل کریں, دونوں باتوں میں اختیار ہے. اب ہم نے الحمدللہ فجور والا راستہ اختیار نہیں کیا اور تقوی والا راستہ اختیار کیا, تو فجور پہلے سے تقاضے تو موجود ہیں, اس سے تو انکار ہے نہیں, تقاضے تو موجود ہیں. تو ان تقاضوں کو دیکھ کر ہم اس تقوی کی ناشکری نہیں کر سکتے جو اللہ نے نصیب فرمائی, ٹھیک ہے نا, وہ اللہ پاک کی طرف سے ہے جو اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی کہ اس سے بچا لیا. تو پہلے سے بے شک موجود ہوں, مطلب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن جتنا موجود ہے زیادہ اور آپ نہ کریں اتنا زیادہ اجر ملے گا. اس لیے حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ اکثر اس چیز کو فرماتے تھے, حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ کے ایک شعر فرمایا کرتے تھے اس سلسلے میں کہ تقوی ما مثل گلخن است, ہمارا جو ہے نا مطلب نشاوت دنیا مثل گلخن است, جو دنیا کی جو شاوات ہیں وہ خس و خاشاک کی طرح ہے. عزو حمام تقوی روشن است, اسی کے ذریعے تو تقوی کا حمام روشن ہے. اگر اندھا کہے کہ میں بد نظری نہیں کرتا تو اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ اس کو تو ثواب کچھ بھی نہیں ملے گا, وہ کر ہی نہیں سکتا. لیکن جو بد نظری کر سکتا ہے وہ نہیں کر سکتا, نہیں کرتا تو کیا ہے؟ وہ واقعی اللہ کا ولی ہے, تقوی ہے نا. وہ تقوی کے لیے تو فرمائے, ہاں ٹھیک ہے کم درجے کا ولی ہو سکتا ہے لیکن ولی تو ہے نا. کیونکہ اللہ انا ولی اللہ خوفنا علیہم ولا یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. تو چونکہ اس چیز سے بچنا یہ تقوی ہے, لہذا تقوی تو اس کو حاصل ہے, تو اس وجہ سے اللہ کا ولی ہے. رضا بالقضاء, قلب کی فرصت ہی نہیں ملتی کہ دل اللہ کہ اللہ خوب توجہ ہو کر کثرت سے توبہ کا کام ہے. پھر لوگوں کی آمد رفت, پھر بعض خواہش و بعض اقارب کے لڑکے کی نگرانی, پھر مکان کے ترودات, آنا جانا لغویات میں تمام دن رات خراب ہو جاتا ہے. کبھی خیال ہوتا ہے کہ شاید اس میں بھی ثواب ملے, اللہ تعالیٰ بھی خدمت کی برکت سے نجات دے, یہ بھی دین ہے, مگر بدمزہ طور سے اس کے متعلق کیا کروں؟ حضرت فرمائے بس چونکہ برمیخت ببند و بستباش, بس ٹھیک ہے جب اس میں حوالے کر دیے گئے تو پھر اس میں اس طرح ہو. مطلب یہ کہ وہ جو ہے نا وہ جو حالات لائے گئے ان کے حالات کے مطابق جو اس میں حکم لائی ہو اس پہ عمل کرو. مطلب جائے وہ طریقہ ہر ایک کا مختلف ہے. تو واقعتاً بعض دفعہ بڑے مشکل حالات لوگوں پہ آ جاتے ہیں, لیکن مشکل حالات میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ پاک کی بات کرتے ہیں، اگرچہ بے شک وہ ان کا عبادت کرنا وہ چلتے چلتے ہوتا ہے، یعنی بھاگتے بھاگتے ہوتے ہیں، کبھی کبھی دوڑتے دوڑتے ہوتا ہے، لیکن بہرحال اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ کن حالات میں. بلکہ میں کہتا ہوں اس وقت اس کے لیے میں ایک واقعہ بیان کروں گا، یہ بھی حضرت نے بیان فرمایا حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ تھے، جس نے بادشاہت چھوڑی تھی ہمارے چشتی سلسلہ کے اکابرین میں سے. تو خیر فوت ہو گئے. جب فوت ہو گئے تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت کیا حالت ہوئی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے بہت اکرام فرمایا، بہت اکرام فرمایا، بہت اکرام، بہت زیادہ دیا، لیکن میرا پڑوسی مجھ سے زیادہ آگے ہو گیا. آپ کا پڑوسی کیا کرتا ہے جو اتنا آگے ہو گیا؟ فرمایا وہ عیالدار تھا، اس کو عیالداری کی وجہ سے اتنی فرصت نہیں تھی، تو مجھے دیکھ دیکھ کر حسرت کرتا ہے کہ کاش میں بھی ذرا فارغ ہوتا تو میں اللہ کو یاد کرتا اور ایسا کرتا ویسے جیسے ابراہیم بن ادھم کرتا ہے. ہاں جی، اب چونکہ اس کا یہ خیال سچا تھا، صرف وہ نہیں تھا، تو اللہ کو تو پتہ ہوتا ہے، تو اللہ پاک نے اس کو اس کے لحاظ سے وہ دے دیا. جی وعلیکم السلام. 7 بجے؟ اچھا سبحان اللہ، ٹھیک. تو اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. لا اله الا الله، 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 محمد رسول الله، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. لا اله الا هو، 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 لا اله الا هو،
لا الہ الا ہو 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 اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد حق 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 حق
اللهم صل على سيدنا مولانا الله 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم باہر دیکھو بارش تو نہیں ہے اللہ اکبر نحمد و کا خیر معمول وکرم رسول اللہ علام تمنا جات المقبول من قربات عند اللہ وصلاۃ رسول وصل علیہ مخترب الدبور والقبول من شابت الفروع من رسول ثم نسل بما سنقول من السوال من القبول بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار بارش شروع ہوئی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا ما خلقت عذاب باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد خزيت وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين ربي اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل عقده من لساني افقهوا قولي ربي زدني علما اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين ربي انزل لي منزلا مبارك وانت خير المنزلين ربي اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك ربي ان يحضرون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما ربي اعوذنا بشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي ونعمل اصوالها ان ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين ربي اني لما انزلت الي من خير فقير ربي انصرني على القوم المفسدين ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يوم الدين فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم واصلي في ذريتي اني تبت اليكم من المسلمين اني مغلوب فانتصر ربنا اغفر لنا والاخوان الذين سبقونا بالايمان ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير رب اغفر لي ولوالدي ومن دخل بيت المؤمن والمؤمنه والمؤمنات اللهم اغسل خطايا بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من خطايا كما نقي الصوب الابيض من الدنس وبائد بيني وبين خطايا كما بدت من المشرق والمغرب اللهم اهدي نفسي تقواها وزكي انت خير من زكاها انت ولي ومولاها انا نسالك من خير ما سالك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك عزائم مغفرتك ومنجيات امرك والسلامه من كل اثم الغنيمه من كل بر والفوز بالجنه والنجاه من النار الله اسالك علما نافعا اللهم اغفر لي ذنوبي خطاي وعمدي اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي امري وما انت اعلم مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي اللهم سرف القلوب سرف قلوبنا على طاعتك اللهم اهدني وسددني اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهل الدنيا الذي وعصمة امري واسلي الدنيا التي فيها معاشي واسلي الاخره التي فيها معادي واجعل الحياه زياده في كل خير واجعل الموت راحه من كل شر اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والمغرم والمأسم من عذاب النار وفتنه النار وفتنه القبر وعذاب القبر وشر فتنه الغنى وشر فتنه الفقر ومن شر فتنه المسيح الدجال ومن فتنه المحيا والممات ومن القسوه والغفله والعله والذله والمسكنه والكفر والفسوق والشكاك والسمعه والرياء ومن الصمم والبكم والجنون والجزام وسيء الاسقام وبدلي الدين ومن الهم والحزن والبخل وغلبة الرجال من أن رد إلى أرزل العمر وفتنة الدنيا من المن لا يرفع وقلب لا يخشى من نفس لا تشبع من دعوة لا يستجاب لها وتقبل هذه الدعوات فيك يا محمد أشرف علي وعبد واسي ومحمد مصطفى محمد علي ومحمد شفي وعبد الماجد مولانا محمد أشرف سليماني مولانا زكريا السلفي محمد إقبال المدني وسيد الإنشاء وسيد تسليم الحق وسيد تنظيم الحق رحمة الله عليهم وجميع المتعلقين وفي أكيابهم وأمهاتهم وجميع المؤمنين والمؤمنات وصلى الله تعالى سيدي كانت وآخر المخلوقات صلاة تسبق لها ربنا تقبل منا إنك أنت السميع نماز انشاءاللہ 7 بجے پڑھ لیں گے چونکہ میں نے پھر جانا ہے وہ پروگرام میں